originally caused the law movement of Muhammadullah that came out of the world. اور آبائے آرافی کے نزدیک جب دونوں کی دعا آرافی کے لیے ہوئی کسی بھی طرح سے پڑھی جائے تو مفت ہو جائے اللہ دیگر مراٹھی نے کہا کہ ووٹ کے اندر آپ چاہے کوئی اور بازار کی دعا مان سکتے ہیں لیکن کم سے کم ایک دعا آرافی نے پڑھنا پڑے چاہے وہ آگے سبحان اللہ ہو چاہے وہ آگے گرو یہ میں بہت مسودہ بنا رہا ہوں اس لیے ہندو ہم نے خود لوگوں کی عادت کو بگاڑا ہو ابھی لوگ گھر میں نکل چکے ہیں یہاں کے دروازے میں پہنچ رہے ہیں
بس یہاں کی یہ تمہید مکمل ہوگی. اب وہ دو مسئلے قنوت میں کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی چاہے عربی میں ہو یا غیر عربی میں ہو اتنے سے ٹیکنیکل مسئلے کا خیال کرتے ہو کہ درود عربی میں پڑھ لیں اس کے بعد کی جا سکتی لیکن اب دو دعاؤں کے بارے میں بحث ہو کہ کیا یہ دو دعائیں بھی قنوت میں مانگی جا سکتی ہیں. ویسے تو قنوت ہے ہی دعا کی ذکر خدا کریں قرآن کی آیت پڑھیں لیکن سب سے بہتر ہے دعا. لیکن اب یہ دو دعاؤں کا مسئلہ زیر بحث آئے اور یہ زیر بحث اس لیے آیا کہ اس میں پہلی دعا جو ہے وہ ذرا کانوں کو بڑی عجیب لگتی ہے حالت نماز میں, ورنہ نماز کے علاوہ باقی تو اس قسم کی دعائیں معاشرے میں رائج ہیں لیکن نماز اور وہ بھی واجب نماز کیونکہ نماز میں شب کی آخری رکعت میں بھی اس قسم کی دعا کے لوگ حاضر ہیں اور وہ یہ ہے کہ دعا کسی نام کسی آدمی کا نام لے کے مانگی جائے. واجب نماز میں ہم کسی کا نام لے رہے ہیں جو قنوت کی دعائیں بتائی جاتی ہیں اور جو اصلی طریقہ بھی جو مومنین کے لیے مومنات کے لیے لفظ نہ کر کر نہ جس کے عربی میں مانے ہیں ہم اللہم اغفر لنا یا وارحمنا سب کے لیے دو لیکن کسی خاص آدمی کا نام لیا جائے زید کے لیے یا بکر کے لیے یا عمر کے لیے یا فلاں مومن کے لیے یا فلاں مومنہ کے لیے. نماز اللہ کی عبادت دعا میں بھی اجتماعی پہلو کا زیادہ خیال رکھا گیا لیکن واجب نماز کے قنوت میں ہم اپنے کسی رشتہ دار کا نام لے رہے ہیں اور نام میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہرحال اسلام میں نام کی اتنی اہمیت نہیں ہے اس شخص کو معین کرنے کی اہمیت تو اب نام لے رہے ہیں یا اس کی کنیت لے رہے ہیں یا اس کا اوقرف لے رہے ہیں یا خدا چنو کو یہ دے دے یا منو کو یہ دے دے یا گڈو کو یہ دے دے یا پپو کو یہ دے دے مثلاً بطور مثال. اب یہ حالت نماز میں جو واجب نماز ہے اس کے قنوت میں کسی کا نام لے کر دعا کر. اچھا نام لے کر بھی دعا کی دو قسمیں, یا دعا کرنا یا بد دعا کرنا. کسی کو کوئی چیز دلوانا چاہتے ہیں یا کسی پر خدا کا عذاب نازل کروانا چاہتے ہیں. اب یہ پہلا مسئلہ یہ تھا, اس کی تفصیلات میں میں جاؤں کہ یہ بحث کیوں چھڑی تو بات بہت زیادہ الجھ بھی جائے گی اور ایک عام مومن کو اسے غرض کیا. عام مومن تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے مرضی کا مطلب کیا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی مومن کے حق میں اس کا نام لے کر دعا کرنے کی اسی طرح اجازت ہے جس طرح اپنے لیے دعا کرنے کی اجازت ہے. اور پھر دلیل کے طور پہ وہ حدیثیں لکھی جاتی جس میں امام نے اپنے ایک صحابی کا نام لیا اور اس کے لیے دعا کی اور اپنے ایک دوسرے صحابی کا نام لیا اور اس کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کی. ایک دن کئی حدیثیں ہیں کہ جس میں امام نماز واجب کے قنوت میں مختلف لوگوں کا نام لے رہے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ نماز شب کی آخری رکعت میں تو ہم عادی ہو گئے کہ اللہم اغفر لے فلاں لے فلاں لے فلاں چالیس کا نام, لیکن یہ بھی اس کی اجازت ہے. اور اسی طرح کسی دشمن کے حق میں اس کا نام لے کر بد دعا کرنے کی اجازت بھی جب تک کہ وہ بد دعا خود ظلم نہ بن جائے. یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے ثابت کہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے اور اس نے آپ پر ظلم کیا. دشمن کا مطلب جس نے ہم پہ ظلم کیا, تو جتنا اس نے ظلم کیا ہے اس کے برابر تک اس کے خلاف دعا کی جا سکتی. اب مثلا ہم نے کہا کہ اے خدا فلاں سے ہمارا انتقام لے. ہم یہ انتقام کے اندر ہم نے سارا مسئلہ اللہ سے چھوڑ دیا. ایک تو یہ ہے کہ فرض کیجیے کسی نے ہمارا مال چرایا, ہم نے کہا اے اللہ اس کو موت تو دے دے. اب یہ کامن سینس کی بات ہے, 100, 200, 1000, 2000, 2 لاکھ یہ کبھی انسانی زندگی کے برابر نہیں ہو سکتے. اب یہاں پہ آپ کہیں کہ اس کو موت مل جائے تو یہ آپ نے دعا تو کی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے نتیجے. جو چھٹے پارے کی پہلی آیت میں اجازت دی گئی ہے, لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم, اللہ پسند نہیں کرتا کہ علی الاعلان کسی کی برائی کی جائے سوائے ظالم کے جس نے ظلم کیا. یہ چھٹے پارے کی پہلی آیت جس نے یہ بتا دیا کہ اسلام نے اس کی اجازت کہ ظالم کے حق میں دعا کی جا سکتی ہے مگر کتنی, جتنا اس نے ظلم کیا. اچھا اب یہ کتنا ظلم کیا, یہ ظلم کو کس طریقے سے ناپا جائے, تولا جائے, جانچا جائے, اس کا ترازو کیا ہے, اس کا ترمامیٹر کیا ہے, یہ بات چیزیں تو واضح کہ اگر کسی نے ہمارے بچے کی جان لی ہے تو ہم اس کا مگر ہم اس مال کے حق میں دعا کریں تو یہ دعا ظلم سے کم. بہرحال کچھ چیزیں تو کامن سینس کی, لیکن باقی ساری چیزوں کو چھوڑیں جیسے معصومین کی روایتوں میں بے باز اوقات ہے فنتقم نہ منو, فنتقم منو, اے خدا فلاں سے میرا انتقام ہو. انتقام کا مطلب یہ ہے کہ جیسا اس نے کیا ویسا اس کو بدلا دیں. اب کمی اور زیادتی ہم نے اللہ سے چھوڑ دی. تو خیر کسی ظالم کے خلاف یا دشمن کے خلاف جس نے ہم پر ظلم کیا اللہ وہ دعا مانگنا تو بالکل صحیح کہ دشمن کے شر سے یا ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھنے کی دعا. لیکن دشمن جو ظلم کر چکا اس کے ظلم کا بدلہ لینے کی دعا, مبہم بھی اجازت ہے اور معین اس کا نام لے کر بھی کہ فلاں نے جو ہم پر ظلم کیا ہے اس کا بدلہ. شرط یہ ہے کہ خود یہ دعا ظلم نہ ہو جائے. یعنی دعا کوئی ایسی بات آپ نہ کہیں کہ مثلا جیسے عورتیں کہتی ہیں تیرا بیٹا مر جائے بطور انسان, یہ نہیں. جب تک کہ دعا اسی حد تک رہتی ہے جس حد تک آپ متاثر ہوئے ہیں وہ جائے. تو پورے مسئلے کا خلاصہ جو ذرا میں نے پھیلا دیا تھا, آئیے اس مسئلے کو سمیٹا جائے کہ کسی مومن یا مومنہ کے حق میں اس کا نام لے کر دعا مانگنا بھی جائز ہے اور کسی دشمن کے خلاف اس کا نام لے کر بددعا مانگنے کی بھی اجازت, جب تک کہ یہ بددعا دائرہ ظلم میں داخل نہ ہو. اب دائرہ ظلم کسے کہتے ہیں, اس کی تشریح کر دی گئی کہ جتنا اس نے کیا ہے زیادہ سے زیادہ اتنے کی بات. اور مسئلہ آخر جس پر قنوت کا یہ موضوع جو بظاہر دیکھنے میں 3-4 مسئلے رکھتے ہیں لیکن آپ نے سن لیا کہ کتنی جزئیات تک تک اس ہم نے خیال رکھا. اسی لیے میں نے آج 1-2 حدیثوں کا حوالہ دے دیا تاکہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ سارے مسئلے علماء زبردستی نہیں بنائے بلکہ سب کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں. گزشتہ تقریر میں بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک حدیث پڑھ دی تھی کہ امام نے کہا چلتے پھرتے قنوت کی قضا کر لو, کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی معمولی چیز کو بہت گہرائی میں لے جایا جا رہا اور یقیناً یہ مولویوں نے کیا ہوگا, امام تو ایسا عمل نہیں کر سکتے. تو ایک ایک چیز کے بارے میں حدیث. آخری مسئلہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں ابھی اعلان ہو چکا تقریباً 11 منٹ پہلے کہ یہ اصل میں مبتلاءِ نماز کا مسئلہ ہے, لیکن آئیے اسے قنوت میں بھی سن لیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا حالت قنوت میں کسی حرام چیز کی دعا مانگی جا سکتی. یہ تو ابھی جو آپ نے سنا یہ تو خالی ظالم کا اور ہمارا مسئلہ, حرام چیز کیا اس کی دعا مانگنے کی اجازت. اور مبتلا سے نماز میں یہ مسئلہ آتا ہے پوری نماز میں کہ اول نماز سے آخر نماز تک جہاں ہر جگہ دعا کی اجازت ہے, لیکن کیا کوئی حرام چیز کی دعا نماز میں مانگی جا سکتی. تو جو قنوت کا جواب ہے وہی جواب ہر جگہ کا کہ قنوت میں آدمی کسی حرام چیز کی دعا مانگ رہا, جو چیزیں بھی اسلام نے حرام ہیں بطور مثال بغیر کسی مجبوری, اور مجبوری بھی عذر شرعی کے ہو, جس کو شریعت نے مجبوری مانا جینین مجبوری, بغیر کسی مجبوری کے بینک کی ایسی ملازمت کی دعا مانگنا کہ جو سودی ڈپارٹمنٹ میں دعا, بہرحال حرام دعا, حرام چیز کی طلب کی جا رہی, الا یہ کہ کسی اس سے بڑے حرام سے بچنے کے لیے دعا ہو ایک الگ مسئلہ, پھر تو وہی بحث ہے کہ اب وہ حرام نہیں رہا. جیسے پچھلے ہفتے روزنامہ جد میں آپ کے مسائل اور ان کا حل, ہر ہفتے آتا ہے کچھ سوالات کا جواب. ایک مسئلہ یہ تھا کہ ایک آدمی کسی انتہائی موذی مرض مبتلا ہے کہ اس کی موت یقینی ہے, سوائے اس کے کہ اس کو آپریشن ہو جائے یا علاج ہو جائے, علاج کا خرچہ بہت زیادہ ہے, کہیں سے قرضہ نہیں مل رہا, بینک سے سود پہ قرضہ مل رہا, اس سوال تو اس کا جواب یہی تھا کہ میں مر جانے کو بہتر سمجھتا ہوں سود پر پیسہ لینے سے. خیر جن کا جواب ہے وہ یہ بہتر سمجھتے ہوں گے, لیکن شریعت مقدسہ میں اس کی اجازت نہیں, وہاں پہ جان بچانے کے لیے پھر تمام حرام حلال ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی ضمنی بات آ گئی بیچ میں, جو کہ ہماری تقریر کے اگلے حصے میں بھی شاید اس کی ضرورت پڑے, اور وہ یہ ہے کہ واعظ کے اعتبار سے اس قسم کے جملے چل جائے, لیکن ایک فقیر کے یہاں جذباتیت نہیں ہوتی. چنانچہ اب اگر کوئی مر رہا اور اس کے لیے اس کو ایسی نوکری کرنا پڑ رہی, وہ تو بس انہی شرائط کے ساتھ اجازت ہے جن شرائط کے ساتھ موت سے بچنے کے لیے شراب اور سور کے گوشت کی اجازت ہے, وہ الگ مسئلہ. اور سوال یہ ہے کہ ایک آدمی انٹرویو دے کے آیا ہے یا اپلیکیشن دے کے آیا ہے اور نماز کے قنوت میں یہ دعا مانگ رہا, یہ دعا نماز کے قنوت میں مانگے یا نماز سے ہٹ کے مانگے, دعا تو ہے حرام, حرام چیز کی دعا. لیکن قنوت کا لفظ اس لیے آ رہا کہ اس وقت ہمارا مسئلہ ہوا, آپ عام حالت میں اگر یہ دعا مانگتا ہے تو بحث صرف یہ ہے کہ کیا اس کی دعا جائز ہے کہ گناہ. قنوت کے اندر مسئلہ بڑھ گئے کہ دعا جو اس نے مانگی وہ حرام ہے, تو کیا اس کی نماز صحیح رہی ہے, نماز ٹوٹ گئی. نماز یہ پڑھ رہا ہے کہ میں اللہ کے حکم کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, اور دعا وہ مانگ رہا ہے جو اللہ کے حکم کے بالکل خلاف ٹکرا رہی. تو اب بحث یہ ہوئی کہ کیا, اب یہ جو تھوڑا فقہی مزاج رکھتے ہیں ان کے لیے ایک جملہ, کہ کیا اس دعا حرام کی دعا سے قربت کی نیت باقی رہی ہے, نیت ختم ہو گئی. جو آپ نے شروع نماز میں کہا تھا نماز پڑھتا ہوں ظہر کی چار رکعت واجب قربت الی اللہ, تو وہ قربت باقی رہا کہ ختم ہو گیا جب آپ نے حرام مانگا. اچھا یہ مثال تو میں نے اس لیے دی کہ آج کل بھی ایک اکثر زیادہ اکثر نکلا, جب پرائیویٹ بینک بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو اتنے ہی زیادہ جاب کے موقع بڑھ گئے ہیں, چنانچہ یہ مسئلہ بہت پیش آ رہا. پھر کہیں کہ میں مطلقہ اس نوکری کے حرام ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو بہت جزیات, لیکن جس کے لیے یہ نوکری حرام ہو اس کی بات. یا مثلاً ایک آدمی کسی وجہ سے سختی بڑھ گئی ہے, شراب یا ہیروئن بازار میں مشکل سے مل رہی ہے, وہ یہ دعا مانگے کہ میرا نشہ ٹوٹ رہا ہے, میری یہ حاجت پوری ہو جائے, اس حرام کی دعا, اور اس کے اندر بہت ایکسٹریم پڑ جاتا ہے, وہ بھی ایک دعا آ جاتی جس کا بیان کرنا تو ذرا تہذیب ممبر کے خلاف ہے, لیکن بعض جگہوں پہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے. تبھی تو توضیح المسائل کے کتاب الطلاق کے آخر آخری مسائل میں یہ مسئلہ تمام مراجع نے لکھا کہ ایک آدمی, بہت ہی میں غیر مناسب مثال دے رہا ہوں لیکن توضیح میں ہے یہ مثال, کہ ایک آدمی کسی بھی وجہ سے کسی شادی شدہ عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے. دیکھیے ارادہ وہ نہیں ہے ارادہ کہ مثلاً زنا یا گناہ, نہیں یہ ہے کہ باقاعدہ سیرہ نکاح پڑھوا کے حلال طریقے سے زندگی گزارنا ہے. لیکن جو عورت اس وقت شادی شدہ, یہ دعا مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اس کے شوہر سے طلاق ملے, اور وہ مسئلہ آپ توضیح میں پڑے گی. بلکہ ایسی حالت میں تو کبھی کبھار یہ عورت ایسے شخص کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. وہ ایک مسئلہ ہے توضیح میں کہ اگر کسی عورت کو ورغلایا جائے کہ اپنے شوہر سے طلاق لے, اگر کسی شادی شدہ عورت کو اس وقت اس کے عدے میں شادی کا پیغام بھجوایا جائے, اور بہت سارے ضمنی مسئلے. تو یہ غلط مثالیں نہیں ہیں معاشرے کی, لیکن بہت زیادہ کھل کے بیان نہیں ہوتی. طلب حرام خلاصہ یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو اسلام میں حرام اور گناہ, اس کے لیے اگر دعا کی جائے تو مسلمن وہ دعا بھی حرام ہے. جب وہ چیز حرام ہے تو اس کے مانگنے کی دعا کرنا بھی حرام ہے. نماز سے کیا فرق پڑے گا؟ نماز سے یہ فرق پڑے گا کہ آغائے گل پائے اور آغائے آراسی, یہ دو مراد یہ کہتے ہیں کہ نماز بھی باطل ہو گئی. وہ جو دعا مانگی اس کا گناہ تو ہے لیکن یہ نماز ٹوٹ گئی, اسے دوبارہ پڑھنا ہے. لیکن باقی تمام مراد یہ فرماتے کہ یہ حرام اپنی جگہ ہے لیکن اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. جیسے نماز کے بیچ میں اگر کوئی شخص آمدن اور قصد لذت سے کسی نامحرم عورت کو دے, نماز بھی پڑھ رہا ہے نگاہ بھی پڑھ رہی ہے. یہ مثال میں نے کیوں دی, باقی ساری مثالیں چھوڑ دیں, اس لیے بھی کہ عزاداری کے مسئلے تمام مراجم آغائے نائنی کے جاری کیے ہوئے فتوے کی تعلیم تھی. آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے جب آغائے نائنی پہ ایک مجموعی مسئلہ عزاداری کا پوچھا گیا تھا, چار سوال سے مجلس جلوس ذریعے ماتم سے ملتے جلتے سوالات اور اس طرح, اس کا ایک انہوں نے مکمل جواب دیا جو اتنا مکمل تھا کہ کتابچہ بن گئی, اور ان کے بعد جتنے مراجع آئے سب نے اسی کی تصدیق کر دی. یعنی کیونکہ سب کو اس سے اتفاق تھا, وہی کتابچہ اس کے بعد سے مسلسل شائع ہوتا رہا, اور آج بھی عزاداری مرجعیت شیعہ کی نگاہ جو کتاب 150 صفحے کی مارکیٹ میں موجود, وہ اصل میں وہی 16 صفحے کا کتابچہ تھا. آج بھی اسی کتاب کی بنیاد وہ کتاب کیا, مگر چونکہ مراجع کے نام بڑھتے چلے گئے وہ 16 صفحے کا کتاب کیا تقریباً 100 صفحے کی کتاب بن گئی. اس میں جو بنیاد قرار دیا گیا ہے وہ اس مسئلے, یعنی آغائے نائنی کے فتوے, اور آغائے نائنی نے جو فتوا دیا اس میں اسی مثال کو لے کے آئے کہ نماز کی حالت میں کوئی حرام کرنا اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے, حرام کا گناہ ملتا. چنانچہ انہوں نے ایک مثال یہی لکھی کہ اگر کسی نے نماز کے بیچ میں نامحرم کو اس وقت دیکھا جبکہ حرام تھا تو گناہ اپنی جگہ ہے, نماز سے فرق نہیں پڑے. یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نماز باطل. اس مسئلے کو انہوں نے اساس بنایا اس عزاداری کے مسئلے کے. اگر دونوں میں ربط کیا وہ تو آپ کی کتابچہ پڑھے, لیکن بہت مختصر یہ سوال کرنے والے نے ایک سوال یہ کر دیا کہ ہمارے یہاں جو عزاداری ہوتی ہے اس کے بعض اوقات لوگ کچھ حرام چیزیں لے آتے ہیں. تو اب جیسا کہ ہمارے مخالفین نے ایک یہ ناقص دلیل بھی دی کہ یہ دیکھیے کیونکہ بے پردہ عورتیں نکل آتی ہیں آپ کے جلوس میں, اس میں جلوس حرام ہے. یہ بالکل بے تکی دلیل ہے اور سب کو نہ سمجھنے کا نتیجہ, بے پردہ عورت کو روکتی ہے اس سے یہ جلوس کیسے حرام ہو جائے. وہی سوال کیا کہ اگر کہیں کسی جگہ پر گانا آ گیا ہے, آلات موسیقی آ گئے ہیں, نامحرم عورتیں آ گئی, تو کہا کہ وہ چیز حرام, لیکن اس سے اصل عبادت کیسے غلط ہو جائے گی؟ یہ جو کہا جائے گا کہ جلوس حرام, یہ مجلس نہیں ہونی چاہیے. دلیل بنایا نماز کہ نماز کے اندر حرام چیز سے نماز باطل نہیں. انہوں نے نامحرم کو دیکھنے کی مثال دی, لیکن وہی مثال وہی اصول وہی کلیہ قنوت میں پٹا تھا. تو خیر گفتگو ختم کہ قنوت کے اندر اگر حرام چیز کی دعا مانگی جائے تو چونکہ یہ اصول طے پا گیا کہ حرام چیز سے نماز باطل نہیں ہوتی, نماز صرف مبتلا سے نماز سے باطل ہے, اس کے علاوہ کسی حرام سے نماز باطل نہیں, تو قنوت میں حرام چیز کی دعا مانگنا گناہ کبیرہ, یہ بھی اپنی جگہ. لیکن نماز باطل نہیں ہے سوائے ان دو مراجع جن کا میں نے ابھی نام لیا. البتہ یہ دو مراجع بھی کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس وقت کا ہے کہ جب انسان کو معلوم ہو کہ میں حرام چیز کی دعا مانگ رہا ہوں, اور یہ معلوم ہو کہ نماز میں ایسی دعا غلط ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آدمی جاہل, چاہے کسی ایک چیز سے جاہل, اسے پتا ہی نہ ہو کہ جس کے لیے میں دعا مانگ رہا ہوں وہ حرام چیز, جیسے کچھ لوگ ہیں جن کے ذہن میں بھی یہ خیال نہیں ہے کہ بینک کی نوکری حرام ہوگی. اب اگر وہ آغائے راکی کی تقلید میں آ کر بھی یہ دعا مانگے تو آغائے راکی جن کے نزدیک حرام کی دعا سے نماز باندھے, لیکن بیچارے جاہل موضوع اس کو پتہ ہی نہیں کہ جس چیز کی میں دعا مانگ رہا ہوں یہ حرام, وہ بھی کہتے ہیں کہ پھر تو نماز صحیح. یا جاہل حکم, یہ پتہ ہو کہ یہ حرام چیز, یہ نہیں معلوم ہو کہ حرام چیز سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو ان دو کے یہاں بھی گنجائش, لیکن باقی مراد یہ کہتے ہیں کہ ہر صورت چاہے مسئلہ معلوم ہو کہ مسئلہ نہیں معلوم, چاہے اس چیز کا حرام ہونا پتا ہو کہ اس چیز کا حرام ہونا نہ پتا ہو, حرام کی دعا سے نہ قنوت باطل ہے نہ نماز باطل. گناہ اپنی جگہ, اور گناہ کو چھوٹی موٹی چیز کا نام نہیں. اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ قنوت کے سارے مسئلے مکمل, بلکہ اس ایک آخری مسئلے سے مبتلا سے نماز کا بھی ایک موضوع زیر بحث آ گئے. اب آئیے اس اعلان کو دوہرا دیا جائے جو آج کی تقریر کے شروع میں تھا, لیکن اس وقت اعلان کرنے والا تھا اور اعلان تھا, اعلان سننے والے نہیں تھے. دوہرا دیا گیا کہ اب قنوت کے مسائل مکمل ہونے کے بعد فقہا اور مجتہدین کی پیروی کرتے ہوئے دو اور سنت چیزوں کے مسائل بیان ہو رہے ہیں جو انشاءاللہ توقع ہے کہ آج مکمل ہو جائیں. ہماری ترتیب کیا چل رہی ہے کہ نماز کے واجبات شروع ہونے سے پہلے نماز کے بیچ کا ایک اہم مستحب قنوت ہو جائے, نماز کے بعد کا ایک اہم مستحب تاخیر ہو جائے, مگر قنوت کے بعد نماز ہی کے بیچ کے دو چھوٹے چھوٹے مسئلے علماء اور لکھ دیتے ہیں. چلے وہ بھی سن, کیونکہ یہ قنوت کے ساتھ ہی لکھے جاتے ہیں. اب فرماتے ہیں اگر کہ اس مسئلے کا قنوت سے کوئی تعلق ہو, اس مسئلے کا تعلق نماز کے تمام مستحبات سے, اور وہ مسئلہ یہ لکھتے ہیں, ایک یہ کلیے کے طور پر اصول کے طور پر, ورنہ یہی سارے مسئلے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بھی آئیں گے. مثلا جب رکوع کی بحث ہوگی اس میں رکوع کا حصہ آ جائے, سجدے کی بحث ہوگی سجدے کا حصہ آ جائے, لیکن مجموعی طور پر بھی اس کو ایک ساتھ لکھنے کے عادی. اور مسئلہ یہ لکھتے ہیں کہ اسلام نے نماز کی عبادت کو عورت اور مرد دونوں کے لیے واجب کیا, اور ایک ہی طریقہ کار رکھا ہے عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی. تمام واجبات اور تمام مستحبات میں طریقہ کار ایک ہی, واجبات کی حد تک کوئی فرق نہیں. صرف دو ایسے واجب نماز سے متعلقہ جس میں ذرا سی بحث آتی ہے. نمبر ایک, عورت کے لیے جسم کا جو حصہ چھپانا واجب ہے وہ مرد سے مختلف ہے, یعنی نماز کی حالت میں مرد کے لیے جتنا جسم چھپانا ہے عورت کا مسئلہ اس سے مختلف ہے. اور نمبر دو, جو نمازیں بآواز بلند پڑھنا واجب ہے ان نمازوں میں اگر نامحرم نہ ہو تب بھی کہ عورت کے لیے آہستہ پڑھنے کی اجازت ہے, یا اس کے لیے پھر مرد کی طرح سے نماز زور سے پڑھنا. یعنی خلاصہ یہ کہ عورت کے لیے نماز میں جہر اور اخفاض کا وہ مسئلہ نہیں ہے جو مرد کے لیے, مرد کے لیے دو نمازیں آہستہ ہیں, تین نمازیں بآواز بلند اور واجب, عورت کے لیے اس مسئلے میں تھوڑا اختلاف. باقی اوقات نماز جو عورت کے لیے ہیں وہی مرد کے لیے, قبلے کا مسئلہ جو عورت کے لیے ہے وہی مرد کے لیے, لباس کا مسئلہ جو عورت کے لیے ہے وہی مرد کے لیے. صرف یہ ایک چیز وہ سنی, اور ایک چیز وہ ہے کہ جس میں عورت کو آسانی ہے مرد کو سختی, ریشم اور سونے کا استعمال. اچھا اس کے علاوہ جتنا جسم چھپانا, ریشم اور سونا مرد نہیں پہن سکتا عورت پہن سکتی, اس کے علاوہ لباس کے مسئلے مشترک, جگہ جہاں پہ نماز پڑھی جائے اس جگہ کے مسئلے عورت اور مرد کے لیے جیسے, وضو غسل اور تیمم, جو عورت کے لیے طریقہ کار ہے وہی مرد کے لیے طریقہ کار ہے, جو مرد کے لیے وہ عورت کے لیے. اب ان نماز کے شروع سے آخر تک کے واجبات و مستحبات, لیکن فرماتے ہیں اب یہ بھی جو فرما رہے ہیں یہ مکمل نہیں, فرماتے ہیں کہ دس فرق عورت اور مرد کی نماز میں بطور مستحب بہت اہم, اور بھی ہوں گے لیکن دس فرق بہت اہم. اچھا یہ وہ فرق ہے کہ جو آج کل نماز کی پہلی کتاب میں بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے یہاں خصوصاً درس میں آنے والے یہ آپ کو جب تک ان کے مرنے کا نام ساتھ میں نہ ہو کسی بھی چیز کی آسانی سے یقین نہیں کرتے ہیں، اور ایک اچھی عادت ان معنوں میں یقین نہیں کرتے ہیں کہ کیا ہمارا مرضی بھی اس کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. تو دس فرق یہ وہی جو نماز کی پہلی کتاب ہے جو مولانا فرمان علی صاحب علی اللہ مقامہ کی کتاب نماز کی پہلی کتاب، اب تو اس میں تصویریں اور چیزیں بھی چھاپی جاتی، یہ بالکل وہی مسئلہ ہے، مگر صرف یہ تصدیق ہونے کے لیے پرانے مراجی کا نہیں بلکہ آج بھی آئے اللہ ہے، کوئی امام ہے خمینی آ گئے، کوئی فائدانی آ گئے، عراقی آ گئے، سیستانی آ گئے، روحان سب کی تک، اس لیے اس کو بتا رہا ہوں. فرق نمبر ایک، یہ سارے فرق مستحبات میں نماز کے طریقہ چار کے جو واجب مسئلے عورت اور مرد کے لیے کوئی فرق نہیں، واجبات میں جو عورت کے لیے حکم وہی مرد کے لیے، جو مرد کے لیے حکم وہی عورت کے لیے، سوائے زور سے پڑھی جانے والی نمازوں میں آہستہ پڑھنا ہے کہ نہیں اس کا مطلب وہ اپنی جگہ پہ آئے. ابھی تو خالی مستحبات، ہمارا موضوع مستحبات. نمبر ایک، اگر یہ پہلا مسئلہ جو علماء لکھتے ہیں اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نماز سے پہلے کا مستحب، اور نماز سے پہلے کے مستحبات میں تو کئی فرق ہیں عورت اور مرد، اگر پتہ نہیں کہ اس خاص ایک مستحب کو لے باقی نماز سے پہلے کی جو چیزیں ان کے مستحبات کا بیان نہیں کرتے. ہم کیونکہ پیروی کر رہے ہیں مہاراجے کی نئی کتابوں، فرماتے ہیں پہلا فرق وہ یہ کہ مرد کے لیے یہ چیز مستحب نہیں، کر لے تو گناہ نہیں، لیکن عورت کے لیے مستحب کہ نماز کی حالت میں زیور اور حجاب استعمال کرے. عورت کے لیے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے کہ اس کے لیے حالت نماز میں اس کے جسم پر کوئی نہ کوئی زیور ہونا چاہیے. اگر یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ مسئلہ مرد کے لیے بھی ہوگا اور ہے، وہ جو آیت سے بھی آئے تھے خصوص زینت رقم ان رقم مسجد، اے آدم کے بیٹو ہر نماز کے وقت زینت کر، مگر کیوں چوڑی پہننا ہار پہننا یہ مرد کی زینت نہیں، مرد کی جو زینت ہے امامہ پہننا انگوٹھی پہننا وہ آئے گا مرد کے مسائل، لیکن خاص لفظ زیور کی وجہ کا عورت کے لیے زیور اور خضاب کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، مرد کے لیے یہ مستحب نہیں. یہ تو خیر ایک وہ مستحب ہے جو نماز سے پہلے کا ہے، نماز میں بھی چلتا ہے. باقی سارے مستحبات وہی جو آپ سنتے ہیں جلدی جلدی بتا دوں تاکہ تقریر کا وقت بچ جائے. فرق نمبر دو، مستحبات واجبات میں وہ یہ کہ عورت کے لیے اخوات و نقوال مستحب. دیکھیے جو نمازیں زور سے پڑھنا ہے، جو آہستہ پڑھنا، وہ ساری بحث ہوتی ہے الحمد کا سورہ، اس کے بعد والا سورہ، تیسری اور چوتھی رکعت کی تسبیحات اربع، اس کے علاوہ رکوع کے اندر سبحان رب العظیم و بحمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ کا جملہ، سبحان رب العلیٰ کا جملہ، دو سجدوں کے بیچ میں استغفر اللہ کا جملہ، خود دعائے قنوت، خود تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر، خود نماز کے باقی سارے اللہ اکبر، اس میں تو کوئی شرعی پابندی نہیں. آپ ظہر کی نماز الحمد اور پورا آہستہ پڑھ کے باقی پوری نماز زور سے پڑھ سکتے، الحمد پورا اور تیسری اور چوتھی رکعت کا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور مغرب کی نماز ان تین چیزوں کی پابندی الگ سے کرتے ہو کہ الحمد زور سے، بولے اللہ زور سے، تذکیہ کر بھائی پوری نماز آہستہ پڑھ سکتے. تو وہ جو زور اور آہستہ کا مسئلہ واجبات والا، اس کا تعلق صرف قلب سے، رکوع سے نہیں، سجدے سے نہیں، تشہد سے نہیں، سلام سے نہیں، دعاؤں سے نہیں، خلوص سے نہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں. لیکن عورت کے مرد کے بعد مرد کے لیے برابر رکھا گیا، چاہے زور سے پڑھو چاہے آہستہ پڑھو، عورت کے لیے نماز کے اندر تمام ذکر مستحب پڑھنے کا ثواب، حتی قنوت بھی، اگر کہ قنوت میں کچھ اور مسئلہ گزرا لیکن عورت کی بات ہو رہی، تکبیرۃ الاحرام آہستہ پڑھ، چاہے اس کے لیے اس وقت الحمد زور سے پڑھنا واجب، مگر تکبیرۃ الاحرام آہستہ، سمیع اللہ آہستہ، سبحان رب العظیم آہستہ، سبحان، اس طرح تمام الحمد اور سورہ کو چھوڑ کے باقی ثانی نہ ہو، لیکن یہ مستحب کی بات ہے. عورت بھی اب رکوع اور سجدے وغیرہ زور سے کرے اس گناہ میں. اور مرد کے لیے فرق کیا ہے کہ دونوں برابر. نمبر تین مستحب, یہ تو خیر ہر ایک کو معلوم ہے کہ جب انسان نماز میں کھڑا تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنے پیروں میں فاصلہ دے. نماز غلط نہیں تو, لیکن مرد کے لیے مستحب ہے کہ کچھ فاصلہ. عورت کے مستحبات میں شامل ہیں کہ اس کے دونوں پیر جڑے ہوئے, پیروں کے بیچ میں کسی قسم کا فاصلہ نہ ہو. یہ ساری چیزیں آپ نے دینیات کی پہلی کتاب سے بھی پہلے, نماز کی پہلی کتاب تو دینیات سے بھی پہلے پڑھائی جاتی ہے, اس میں پڑھ لیا موجودہ مراجی کے حوالے سے. نمبر چار مستحب جو عورت کے لیے مستحب ہے مرد کے لیے مستحب نہیں. پھر کہہ دیں, اب بار بار نہیں دوہراؤں, جو مرد کے لیے مستحب نہیں, مرد شاید اچھی نماز پڑھ سکتا گناہ نہیں لیکن ثواب نکل جائے. نمبر چار عورت کے لیے مستحب کہ اپنے ہاتھوں اپنے سینے پہ رکھے اور ذرا سے اپنے جسم کو دبائے, یہ عورت کے لیے مستحب. ہاتھ باندھنے نہیں, ہاتھ کو علیحدہ علیحدہ اپنے سینے پہ رکھ کے ذرا سا ہاتھوں کو دبا کے رکھے, مرد کے لیے یہ مستحب نہیں. لیکن اگر مرد اس طرح سے نماز پڑھے تو غلط ہے. نمبر پانچ, اب دیکھیے اس کی تشریح ہونی چاہیے اور شاید آئندہ تقریب کے شروع میں اس کی تشریح ہو, لیکن ابھی تو خالی لسٹ مکمل کرنا. نمبر پانچ اور نمبر چھ یہ دونوں رکوع کے مستحب ہیں. کہ عورت کے لیے مستحب یہ کہ اپنے ہاتھ گھٹنوں پہ نہ رکھے, گھٹنوں سے اوپر رانوں پہ رکھے. عورت کو جھکنا, اچھا یہ جھکنے کا مسئلہ لاؤں گا آپ کنفیوز ہو جائیں, کیونکہ ہمارے یہاں لوگ جتنا رکوع میں جھکنا واجب ہے اس سے زیادہ جھکتے ہیں, وہ بھی اچھا کام کرتے ہیں. عورت کے لیے مستحب کہ بس اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے, زیادہ نہ جھکے. جیسے ہم لوگ جھکتے ہیں اتنا جھکتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ گھٹنوں سے بھی نیچے پہنچ سکتے ہیں, پھر ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھتے ہیں. ہم سے مطلب ہے مرد لوگ. عورتوں کے لیے مستحب کہ اتنا جھکے کہ اگر بالکل ہاتھ کو اکڑا کے رکھے تو ان کے ہاتھ گھٹنوں پہ پہنچ جائے, بس اس سے زیادہ نہ جھکے. لیکن ہاتھ رانوں پہ رکھے, گھٹنوں پہ نہ رکھے. لیکن اگر اس کی مخالفت کر دے عورت تو نماز غلط نہیں. نمبر چھ مستحب, صرف موجودہ مراجے کی وجہ سے مرد کے لیے مستحب کہ رکوع کے عالم میں اپنے گھٹنوں کو پیچھے دبائے, اور عورت کے لیے مستحب ہے کہ رکوع کی حالت میں اپنے گھٹنوں کو آگے کی طرف کرے. یعنی عورت جب رکوع کرے تو گھٹنے سے لے کے پیر تک اس کی پوری پنڈلی سیدھی ہو, اور ران سے لے کے گھٹنے تک جسم ٹیڑھا ہو. اور مرد کے لیے مستحب ہے کہ ران سے لے کے پیروں تک پورا اس کا جو پوری ٹانگ ہے وہ ٹیڑھی ہونی چاہیے. خیر اب یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ایکشن سے زیادہ سمجھ میں آتی ہیں, کتابوں میں تصویر دیکھ لیجیے گا, میرے لیے ایکشن کرنا مناسب نہیں. عورت کے لیے مستحب ہے کہ حالت رکوع, پانچواں مستحب حالت رکوع, وہ اپنے ہاتھ گھٹنوں پہ نہ رکھے, گھٹنوں سے اوپر رانوں میں رکھے. اور چھٹا مستحب یہ ہے کہ اپنے گھٹنے بھی آگے کی طرف نکال کے رکھے, پیچھے نہ دبائے. مرد کے لیے بالکل اس کے الٹ مستحب. نمبر سات عورت کے لیے مستحب یہ سجدے کے دو مستحبات کہ جب وہ سجدہ کرے تو اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک زمین پہ بچھا کے رکھے, اور ہاتھ بھی دونوں بالکل جسم سے ملا کے رکھے. اب مرد کا مستحب بتانا پڑے گا تاکہ بات ان کے لیے واضح جن کے ذہن کبھی اس طرف نہیں گئے. مرد کے لیے دیکھیے حالت سجدے, مرد کے لیے مستحب کہ ہتھیلی اور انگلی زمین پہ رکھے, باقی سارا ہاتھ اٹھا کے رکھے. مرد کے ہاتھ اچھے ہونا چاہیے, اور اچھے ہی نہیں جسم سے بھی دور ہونا چاہیے, جیسے جانور کے پر ہوتے. مثال یہی کل گنا ہے, پرندے کے پروں کی طرح سے اپنے ہاتھوں کو جسم سے ذرا کھول کے رکھے, یعنی اس کے ہاتھ اور اس کے جسم کے بیچ میں فاصلہ ہو, گیپ, اور ہاتھ بھی اٹھے ہوئے. عورت کے لیے مستحب ہے کہ اول تو دونوں ہاتھ جسم سے ملا دے اور دونوں ہاتھ کوہنی تک زمین پہ بچھا دے. یہ ساتواں مستحب ہے. یہاں عورت کا مستحب مرد سے بالکل الٹ. مستحب نمبر آٹھ, عورت سجدے کی عالم سات جو سکے کے واجب اعضا وہ تو مرد کے لیے بھی ہیں عورت کے لیے. اس کے بعد مرد کے لیے مستحب کہ جتنا ہو سکے اپنے پورے جسم یعنی کندھوں سے لے کے پیٹ تک جتنا ہو سکے زمین سے ملائے, جو اس کے لیے فقہا لفظ استعمال کرتے کہ جوف نہیں ہونا چاہیے, یعنی اس کے جسم اور زمین کے بیچ میں کوئی گیپ کوئی خلا نہ ہو. لیکن مرد کے لیے الٹا مستحب, مرد کے لیے مستحب ہے کہ جس وقت سجدہ کرے تو سات اعضائے سجدہ زمین پہ رکھنے کے بعد اپنے جسم کو اٹھا کے رکھے. اس طرح سے کہ مثلاً آج ارادہ تو تھا کہ تعاون پہ بات پوری کر کے اس سے جان چھوڑاؤں, شاید نہ مثلاً تعاون والا چوہا بھی اس سے نکل جائے, گیپ ہونا چاہیے. وہ کوئی جانور وانور کوئی چھوٹا موٹا بچہ نکلنا چاہے تو اس کو جگہ دے دیں. یہ مستحب ہے عورت مرد سے جسم کو اٹھا کے رکھنا, اور عورت کے لیے مستحب ہے جسم کو بچھا کے رکھنا. بس اس کا خیال کرتے کہ اس کے اعضائے سجدہ میں سے کوئی متاثر نہ ہو جائے. جیسے مثلاً پاؤں کے دو انگوٹھے تو زمین پہ لگانا, اگر اس بچھانے کے چکر میں وہ انگوٹھے اٹھے جائیں وہ تو غلط ہو گئی بات. جیسے ہوتا ہے نا, میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ برسات میں جب چارپائیاں اکڑ جاتی ادھر سے دبانے جاتے ادھر کا پایا اٹھ جاتا, وہ صورت حال اگر ہو رہی تو واجبات پہلے ہیں یعنی اعضائے سجدہ کا خیال. لیکن اعضائے سجدہ کا خیال کرتے ہو اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو زمین سے ملا دیں, بلکہ بعض فقہا تو کہتے ہیں بالکل زمین سے ٹچ کر لیں, جس پر کچھ اوقات میں اعتراض ہوتا کہ پھر گھٹنا زمین پہ نہیں لگ پائے, اور پھر بحث ہوتی ہے کچھ بنا دیے کہتے ہیں کہ ہم دکھاتے ہیں گھٹنا بھی لگ جائے گا, کچھ کہتے ہیں نہیں لگ سکتا ہے بیٹھا لگ جائے گا, اس کو وہیں کے لیے چھوڑ دیجیے در سے خارج کی بحث. خلاصہ یہ کہ مرد کے اپنے جسم کو زمین سے اٹھا کے رکھنا مستحب, گیپ ہونا چاہیے زمین میں اور آپ کے سینے اور پیٹ میں حالت سجدہ. عورت کے لیے اپنے آپ کو زمین پہ بچھا کے رکھ دینا مثل اس کے کہ جیسے کوئی کپڑا بچھا ہوا. اچھا یہ بتا دیا جائے کہ ساتویں امام کے حالات قید خانہ میں ملتا کہ راوی نے امام کو قید خانے میں جھانک کے دیکھا تو ایسا لگا جیسے کپڑا بچھا ہوا. یہ آپ آگے پڑھیں کہ مرد کا جو مستحب جسم کو اٹھا کے رکھ یہ واجب سجدہ نہیں, ورنہ سجدہ شکر یا سنت سجدے میں مرد کے لیے حکم جتنا ہو سکے اپنے آپ کو زمین سے ملا کے رکھو. سجدہ شکر میں مرد کے لیے بھی طریقہ بدل جائے گا, یعنی مرد کا طریقہ عورت جیسا ہو جائے گا, لیکن واجب سجدوں کی بات ہو رہی ہے جو نماز کے سجدے. تو ساتواں مستحب عورت کے لیے ہاتھوں کو بھی زمین پہ رکھنا ہے, کلائیوں یہ کوہنی تک زمین سے ملا, اور مرد کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کے رکھنا ہے, اور ہاتھوں میں بھی عورت جسم سے ملا مرد جسم سے دور رکھنا. اور آٹھواں مستحب خود مقادیر میں بدل, مثلا یہ کندھا ہے سینہ ہے پیٹ ہے ناف ہے, یہ سب مرد کے لیے اٹھا کے رکھنا ہے, عورت کے لیے جسم سے ملا کے رکھنا. لیکن مستحبات چنانچہ اگر الٹا ہو جائے وائس ورسا تو کوئی حرج نہیں, لیکن ثواب چلا جائے. اور اسی میں ایک بات کہ یہ جو مسئلہ عورت اور مرد دونوں کے لیے الگ الگ والا مسئلہ ہے, لیکن زمینی طور پر ایک مسئلہ مشترک, سجدے میں ہاتھ کہاں پہ رکھے جائیں, کانوں کے مقابلے زمین پہ ہاتھ رکھیں گے تو کس جگہ رکھیں گے, اس جگہ رکھیں گے کہ اگر کانوں سے ایک لکیر سیدھی لکیر کھینچی جائے تو وہ ہاتھ کو کاٹتی ہاتھ سے ہوتی بھی گزرے, یعنی یہ ہاتھ نہ بہت آگے ہو نہ بہت پیچھے, کانوں کے لیے کانوں کی سیدھ اور انگلیاں ملا. لیکن مستحب اگر ہاتھ آپ کے سر سے بھی آگے نکل گئے ثواب گیا نماز نہیں, انگلیاں کھلی بھی رکھی سجدے میں ثواب گیا نماز نہیں. لیکن چونکہ یہ مسئلہ عورت اور مرد دونوں کے لیے برابر کہ ہاتھ کانوں کے مقابل انگلیاں ملا کے رکھے گا, چاہے مرد ہاتھ اٹھا کے رکھ رہا ہے یا عورت ہاتھ بچھا کے رکھ رہی ہے, اس لیے اس کو الگ سے نہیں بتایا گیا. اس وقت ہماری لسٹ ہے عورت اور مرد کی نماز کے مستحب پر. مسئلہ نمبر 9. اچھا یہ مسئلہ ذرا بہت مشکل مسئلہ, اس لیے کہ اس مستحب پر تقریباً ترک سے عمل ہے. ترک فتویٰ نہیں, فتویٰ علماء دے رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر عمل کہیں نہیں ہوتا. حتیٰ یہ کہ بعض مومنات نے یہ خواہش ظاہر کہ ہم نے ایران کے بعض علاقوں میں یہ سمجھ کے اس طرح نماز پڑھنا چاہیے کہ اس کا ثواب زیادہ, اور وہاں سے انقلاب کے بعد ہر شخص ان چیزوں سے واقف ہوگا تو ہماری نماز سے اعتراض ہوا کہ کون سی نماز پڑھی جا رہی ہے. اور وہ یہ
کے سجدے کے علاوہ عورت کو جب زمین پہ بیٹھنا ہو نماز کے دوران استغفر اللہ کہتے وقت، تشہد پڑھتے وقت، سلام پڑھتے وقت، تو ایک تو جس طرح ہم لوگ بیٹھتے ہیں یعنی اپنے پیر کو زمین پہ بچھا کے بیٹھتے ہیں، عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے کولہوں پر یا جسم کے اپنے حصے پر بیٹھے اور پیروں کو بالکل سیدھا کھڑا رکھے، جس طرح سے قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں اس طرح سب سے کم پاؤں سے لے کے گھٹنے تک دونوں ٹانگیں بالکل ملا کر اور قیام کی حالت میں رکھی جائے، اور جسم کا پچھلا حصہ وہ زمین کے اوپر، لیکن مستحب اگر وہ مرد کی طرح بھی بیٹھ جائے جیسی آج کل ساری دنیا میں بیٹھا کرتی ہے عورتیں، نماز کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو ہر جگہ جا کے بیٹھ جاتی ہیں چاہے صدارت کی کرسی ہو یا وزارت کی، دفتر ہو یا کارخانہ، لیکن نماز کی بات، تب بھی نماز غلط نہیں، لیکن زیادہ ثواب ہے عورت کا تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ مرد سے مختلف، اور اگر بالکل اس مسئلے کو صحیح صحیح سمجھنا تو شاید 1.5 روپے یہ 2 روپے کی کتاب ہوگی جس میں تصویر ہے اور وہ صحیح تصویر کہ کس طرح سے عورت کو تشہد میں بیٹھنا، اور 10واں اور آخری فرق یہ بڑا مشہور ہے بلکہ تقریباً سارے مشہور ہیں سوائے پہلے اور چوتھے، پہلا کہ زیور والا مسئلہ اور چوتھا یہ کہ عورت کو سینے پہ ہاتھ رکھنے کا حکم ہے، یہ ذرا کم مشہور ہے باقی تو سب کو معلوم ہے، 10واں بہت زیادہ تفصیل طلب، اور آج ہمارا درس وقت سے شروع ہوا، جو درس وقت سے شروع ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 11 منٹ باقی بچ رہے ہیں، تقریر بھی مجھے کرنا تھی لیکن خیر یہ مسئلہ تو پورا ہو، 10واں اور آخری مستحب فرق دوران نماز کا، دوران نماز کا، قبل نماز کی اور کچھ مستحبات مثلا وضو میں ہاتھ کس طرح دھو جائیں اور اس طرح کے کچھ مسئلے، دوران نماز کا مسئلہ 10واں اور آخری وہ یہ ہے کہ جب کبھی نماز کے بیچ میں سجدے کی طرف جانے کی ضرورت پڑتی یا سجدے سے اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت پڑتی، وہ ہمیشہ ہر رکعت کے اندر ہوتا ہے، جب آپ نے رکوع کر لیا سمع اللہ لمن حمیدہ کہا سجدہ کرنا، تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد یا اس کی جگہ کے بعد جب سجدے میں جا رہے ہیں تو عورت کے لیے سجدے میں جانے کا طریقہ مرد سے مختلف، اور اسی طرح جب سجدے وغیرہ کر کے استغفر اللہ کہہ کے کھڑے ہو رہے ہیں تو عورت کے لیے اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونے کا طریقہ مرد سے الگ، لیکن مستحبات یعنی ثواب ملے گا یا ثواب چھوٹے نماز غلط نہیں ہوگی، اور مرد کے طریقے سے اگر رکوع کے بعد سجدے میں جائے یا تشہد اور سجدے کے بعد کھڑا ہو، عورت مرد کے طریقے سے یا مرد عورت کے طریقے سے نمازیں صحیح لیکن ثواب، اور ثواب یہ کہ اب تک اگر آپ نے 9 فرق سنے ہوں تو ان میں زیادہ تر فرق وہ زیادہ تر جس میں عورت کو نماز کی حالت میں بھی اپنے جسم کے حجاب والے حصے زیادہ چھپانے کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ سارے ایکشنز اگر آپ دیکھیں تو وہی کہ نماز تو عورت کو پڑھنا اور نماز کا ایک واجب لباس بھی اسلام نے بتا دیا جو شریعت کے اعتبار سے خاصا ڈھیلا ڈالا، مگر احتیاط کا تقاضہ اور پردے کا تصور، اور بہت ہی غلط جملہ کہہ رہا ہوں لیکن کیا کرے معاشرہ ہی غلط، اور عبادتوں میں بھی کسی کے ذہن میں حصول لذت آنے پر تو وہ عبادت اس انداز سے کہ کم سے کم حجاب کے عالم میں بھی عورت کے ایکشن دوسروں کی توجہ اپنی جانب کھینچے، وہ بہت ذرا کھل کے بات نہیں کہہ پا رہا ہوں اور ضرورت بھی نہیں، تو اب ہم لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں تو پورا اپنا اگلا جسم جھکاتے ہیں، بالکل ہاتھ آگے کی طرف بڑھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پورا آگے کی طرف جھک رہا ہوتا اور پھر سجدے میں چلے گا نہیں، ذرا بھی اگر ذہن میں شرارت جو قرآن کی آیت فیت ماحول لمبی بیسال میں ہی مارا ہو، اے رسول کی بیوی تم اگر لوگوں سے بات چیت شروع کر دو گی تو ماں بن کے بات کر رہی، مگر جس کے دل میں ذرا بھی برائی ہے وہ اس سے بھی مزہ لے، فیت ماحول تما لالچ پیدا ہوگی اس کے دل میں، یہ کالا دہی مرض جس کے دل میں کری، تو اب اسلام وہ سارے راستے بھی بند کرنا چاہتا ہے جہاں سے گناہ آگے بڑھ سکتا ہے، اب جو انداز اور ایکشن ہم مردوں کا بلکہ مستحب وہ عورت کے لیے کہا غیر مناسب. اب یہ یاد رکھیے گا کہ یہ مستحبات مجمع عام کے مستحبات نہیں. عورت گھر کی تنہائی اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تاریکی میں بھی نماز پڑھ رہی ہو تو ان کا خیال اس کو کرنا. مزاج ایک عادت عورت کی ہو جانا چاہیے ہر جگہ اپنے آپ کو چھپانے میں, یعنی اس کی فطرت میں بھی یہ چیزیں داخل ہو جائیں, یہ اس کے ریفلیکس ایکشن میں آ جائیں. ورنہ اگر آپ فرق کر کہ مردوں کے سامنے اس طرح جاؤ گھر میں اس کی ضرورت نہیں, وہ کیا ہوگا پھر وہ ہر جگہ نہیں ہوگا. یہ اسلام کہتا ہے یہ جزو فطرت بن جائے, مزاج کا جز بن جائے, فطرت کا جز بن جائے جب اسی کو عادت اسی طرح پڑتی. عورت کے لیے کہا گیا کہ جی سجدے میں جانا تو عجیب, اس سے تو بچ نہیں سکتی, لیکن اس طرح سے نہ جاؤ کہ اگلے جسم کو جھکاتے نہیں, بلکہ بہتر کیا کہ وہ اپنے جسم کو آگے کی جانب جھکائے بغیر بالکل کوشش کرے جتنا ہو سکے سیدھا کر کے نیچے دینا اور پھر سجدے میں جائے. کوئی جھکنے والا ایکشن نہیں ہونا چاہیے. گھر کی عورت حجاب, گھر کے اس کا لباس چادر کے اندر, لیکن چادر نہ ہو تو بعض اوقات لباس کے کھلے ہوئے گل معاشرے میں کتنا فساد برپا کرتے ہیں. پھر بھی کہا کہ چادر کے اندر پھر بھی احتیاط کر, اور وہ احتیاط کیا ہے وہ بس آپ الفاظ میں سمجھیے کہ بجائے اس کے کہ ہاتھ آگے رکھتے ہوئے جھکے تو پورا اگلا جسم جھکا ہوا ہو, نہیں کوشش یہ کرو کہ اسی طرح جس طرح سمے اللہ میں کھڑی ہے جو اسی حالت میں اپنے آپ کو دیکھیں, اور اسی مرد کے لیے سمے اللہ سے سیدھا سجدے میں جانا, عورت کے لیے مستحب کہ سمے اللہ سے آج پہلے بیٹھے جس طرح تشہد میں بیٹھے پھر سجدے میں, یعنی اس کا ایک ڈائریکٹ سجدہ نہیں, بیچ میں اس کو ایک منزل دی جا رہی ہے. میت کو منزلیں دی جاتی ہیں, عورت سے کہا گیا سجدے میں جانے سے پہلے ایک اور منزل, پہلے سیدھا بیٹھ جاؤ, پہلے سیدھا بیٹھو پھر سجدے میں. یعنی ہم اور آپ دوسرے سجدے میں جب جاتے ہیں تو استغفر اللہ کہتے ہوئے پہلے بیٹھتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں, عورت سے کہا گیا پہلے سجدے میں بھی اسی طرح سے جاؤ. آپ جب سجدے پورے ہونا کھڑے ہونا تو مردوں کی طرح کھڑے نہ ہو, مرد جس طرح کھڑے ہوتے ہیں اس میں جسم کا پچھلا حصہ بہت نمایاں ہوتا. عورت سے جاگے کہ نہیں بیٹھ جاؤ پہلے جس طرح تشہد میں بیٹھو یا استغفر اللہ, اس کے بعد کوشش کرو جتنا سیدھا ہو سکے اپنے جسم کو کھڑا کرو. البتہ جہاں جہاں ممکن ہے زحمت اذیت نہیں اس وقت بھی مستحب, ایسا نہ ہو کہ ان چکروں میں کچھ عورتیں نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں, خصوصاً جو بھاری جسم کے اپرادھ ہوتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ اول عام عورت کے لیے جو آج کل ہمارے یہاں بہت سی بچیاں کالج میں جمناسٹک ہے یہ ہے وہ ادھر ادھر چلتی پھلتی رہتی, تو ان عورتوں کے لیے بھی یہ چیز مستحب, واجب ان کے لیے بھی نہیں. اور جہاں یہ چیز باعث اذیت اور تکلیف ہو وہاں سے مستحب کو بھی چھوڑ. لیکن اگر ایک اور زحمت میں پڑے بغیر ثواب بڑھانا چاہے تو یہ مسئلہ بھی ہے, اور اس مسئلے کیونکہ ہماری تقاریب کا وہ پہلو بھی سامنے آ رہا ہے کہ اسلام نے عورت کے حجاب کا کتنا خیال رکھا, خالی نماز کا لباس ہی اور بہت ساری چیزیں بھی آپ نے دیکھ لی ہو, یہ تقریباً یہ سارے مستحبات ایک طرح اسی ایک چیز کی جانب کہ عورت کے جسم کی حرکتیں اٹھنے اور بیٹھنے میں بعض اوقات بہت سے لوگوں کے ذہن کو شیطان کی جانب لے جا سکتی ہے, اس سے بھی پابندی ڈالتی. تو یہ 10 اہم ترین مستحبات ہیں جو عورت کے نماز کے ثواب کو نہ صرف یہ کہ بڑھا دیتے ہیں بلکہ حد سے زیادہ بڑھاتے ہیں. یہ حد سے زیادہ اس لیے میں نے کہا کہ مرحوم آیت اللہ ہے خود عموماً اکثر مستحبات کی دلیلوں کو معتبر نہیں مانتے, کہتے تھے ریزا کی نیت سے یہ کام کرو, خاص عورت کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنے کا مطلب کیونکہ معاشرے میں نہ ہونے کے برابر تھا. تو جب یہ مسئلہ میں نے آپ سے کئی سال پہلے بیان کرنا چاہا تو پہلے مرحوم آیت اللہ خود سے پوچھ لی کہ یہ آپ کے نزدیک ریزا والا مستحب ہے یا معتبر مستحب. وہ آیت اللہ خود جو اکثر مستحبات کو 90% مستحبات کو کہتے کہ میرے نزدیک یہ ثابت نہیں, اس کے بارے میں کہا نہیں اس کا استحباب ثابت. یعنی بہت سے جو مستحبات ہم نماز میں بہت زور دے کے کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ اہم مستحب. تو اسی لیے میں نے یہ ساری لسٹ بتا دی کیونکہ ایک طرف تو میرے علم میں آ گیا تھا کہ بعض افراد بچوں کی جو دینیات کی کتابیں ہوتی ان کے بارے میں شک میں پڑے رہتے ہیں کہ کیونکہ یہ کتابیں 70-80 سال پہلے لکھی گئی پتا نہیں موجودہ مراجع کے فتوے کے مطابق ہیں کہ نہیں، یہ بھی واضح ہو جائے، اور ایسے ہی ترتیب یہ چل رہی ہے. اب اس ترتیب کے بعد آخر میں ایک مسئلہ علماء اور لیتے ہیں. صرف 5 منٹ باقی ہے، 1 گھنٹہ پورا ہونے. اب 5 منٹ میں کیا تعاون کی تقریر چھیڑوں، اس کا پروناؤنسیشن بھی پورا نہیں ہو پائے گا اور تقریر پوری ہو جائے گی. آج بھی چھوڑ دیجئے، صرف مسائل کی حد تک آج کا درس. یہ آخری مسئلہ ابھی بیان شدہ مسئلے سے ملا ہوا، اسی کا ایک جز، اسی کا ایک سپلیمنٹ. اور وہ مسئلہ یہ کہ آپ نے اصل میں تو یہ سنا کہ عورت کے لیے مستحبات کیا ہے، زیور پہنے، خضاب کرے، نمبر ایک. نمبر دو، حالت قیام میں پیر جوڑ کے کھڑی، مرد کے لیے اس کے الٹ مستحب. نمبر تین، تمام اقوال میں اخفاض کا خیال کرے، ہر پوری نماز خاموشی سے پڑھے، الحمد اور سورے کے مسئلے کو چھوڑ، وہ بھی اس کی تفسیر ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ زور سے پڑھے، اس کی تفسیر. مرد کے لیے زور سے پڑھنا یا آہستہ پڑھنا برابر ہے، الحمد اور سورے کے مسئلے کے علاوہ. نمبر چار، عورت حالت قیام میں اپنے ہاتھ سینے پہ رکھے. نمبر پانچ، عورت حالت رکوع اپنے گھٹنے پیچھے نہ کروائے، آگے کی جانب رکھے. نمبر چھ، عورت حالت رکوع میں اپنے ہاتھ رانوں پہ رکھے، گھٹنوں پہ نہ رکھے. نمبر آٹھ، عورت حالت سجدہ اپنے ہاتھ اکیلی رکھنا واجب ہے، زمین پر کونی تک زمین پہ بچھا کے رکھے، یہ مستحب، اور دونوں ہاتھوں کو جسم سے ملا لیں. مستحب نمبر آٹھ عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ حالت سجدہ میں 7 اعضاء سجدہ کے علاوہ اپنے جسم کے سامنے کے پورے حصے کو جتنا زمین سے چپکا سکتی ہے چپکا، لفظ التحاف ہے، التحاف میں نے چپکانا. نمبر نو، عورت کے لیے مستحب یہ کہ استغفر اللہ تشہد کہتے وقت وہ اپنے پیروں کو بالکل سیدھا کر کے کھڑا کرے، جو تفصیل آ چکی. اور نمبر 10 یہ ہے کہ عورت سجدے میں جاتے وقت بھی اور سجدے سے اگلی رکعت کے لیے اٹھتے وقت جسم کو بالکل سیدھا بٹھائے، بلکہ بیٹھی جائے آپ نے اور پھر سجدہ کرے، اور بالکل جتنا ہو سکے سیدھا اٹھائے. یہ جو 10 مستحبات کا بیان آ گیا، اس میں کچھ اصل موضوع تھا عورتوں کے مستحبات، نماز کی حالت. اس میں کچھ مردوں کے مستحبات بھی زندہ نہ گئے، جی مرد رکو میں گھٹنوں کو پیچھے ہٹائے گا، مرد قیام میں پیروں میں فاصلہ دے گا، مرد ہاتھوں کو حالت سجدہ میں دور کرے گا، یہ آ گئے. تو اب یہ مسئلہ تھا کہ جو مرد کے مستحبات ہیں وہ، اور جو عورت کے مستحبات ہیں بلکہ واجبات، یہ مسئلے میں سب کو ملا دیا. اگر نابالغ لڑکا نماز پڑھ رہا اور نابالغ لڑکی نماز پڑھ رہی تو یہ تو بالغ ہی نہیں، ان پہ تو نماز ہی واجب نہیں، یعنی ان کو تو اللہ نے کوئی حکم ہی نہیں دیا. تو کیا ان کے لیے بھی یہ ضروری کہ نابالغ لڑکا مردوں کے طریقے کو لے، نابالغ لڑکی عورتوں، یا چونکہ ابھی ان پہ عبادت واجب نہیں اس لیے یہ چاہیں ادھر ادھر کر سکتے ہیں. جیسے غسل میت سے مسئلہ آتا کہ 3 سال تک کا بچہ یا بچی اگر مر گیا تو اس کا غسل دینے والا مخالف جنس کا ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی بہت چھوٹے، لڑکی کو مرد اور لڑکے کو عورت غسل دے سکتی. نماز میں کیا حکم؟ تو نماز کے اندر حکم دیا کہ جو مرد کی نماز کے واجبات اور مستحبات، وہی سب نابالغ لڑکے کی نماز کے واجبات اور مستحبات، اور جو عورت کے واجبات اور مستحبات نماز، وہی سب نابالغ بچی کے بھی واجبات اور مستحبات، سوائے ایک فرق، باقی سب وہی. دیکھیے مستحبات کے فوراً بعد یہ مسئلہ آتا، لڑکی سے کہا گیا کہ جو بالغ عورت کے مسئلے نہیں تمہارے مسئلے، صرف ایک فرق. اور وہ فرق لڑکے میں بھی ہے کہ سونے اور ریشم کا لباس بچے کے لیے شاید جائز ہو نماز، لیکن میں اس کو ٹچ نہیں کر رہا کیونکہ میرا موضوع اس وقت واجبات نہیں، ہم مرد نہیں اس وقت پہنچے. نابالغ لڑکی کی نماز کا سارا طریقہ وہی ہے جو ایک بالغ لڑکی کی نماز کا طریقہ، جو اس کے واجبات وہ اس کے واجبات، جو اس کے مستحبات وہ اس کے مستحبات، صرف ایک رعایت. جیسے ابھی آپ نے لڑکے میں سن لیا ہو کہ لڑکے کے لیے ایک رعایت کہ ریشم اور سونا جو مرد کے لیے حرام ہے، لڑکے کے لیے جائز ہے اکثر علماء کے نزدیک، اور نماز بھی پڑھ سکتا ہوں. اس طرح نابالغ لڑکی بالغ لڑکی کے مقابلے میں ایک سہولت. بالغ اور نابالغ کسے کہتے ہیں؟ یہ مسئلہ پچھلے ہفتے میں نے ایک جگہ بتایا تو مجمع میں سے کسی نے کہا جس کا شناختی کارڈ بنا ہو، جس کا نہ بنا ہو. اچھا وہ سیریس کا سیریس بیچارے کو علم میں نہیں تھا، وہ کہا کہ جب ڈرائیونگ لائسنس بنتا ہے تو بالغ ہوتے ہیں، شناختی کارڈ بنتا ہے تو بالغ ہوتے ہیں. تو وہ یاد دلانا، وہ وہاں کی حماقت دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یاد دلانا. 9 سال سے بڑی بچی اور 9 سال تک کی بچی، ایک مسئلے میں فرق. اور وہ یہ ہے کہ نابالغ بچی کو نماز کے دوران سر کے بال سر اور گردن کھلی رکھنے کی اجازت ہے اور اس کی نماز پڑھی, جبکہ بالغ لڑکی بال ایک بال بھی کرائے تو نماز پڑھتے, بالغ لڑکی کو سر کے بال بلکہ پورا سر اور گردن چھپانا واجب, جس طرح سے بار بار مسئلہ بیان ہوتا. نابالغ لڑکی ان تین اعضائے جسمانی کو کھلا رکھ سکتی, جب بالغ لڑکی اگر ایسی غلطی کرے تو نماز پڑھے, نابالغ میں اجازت. اور پھر اس کے ساتھ ایک مسئلہ آتا, وہ کس کو پیش آتا ہے, مگر لکھ دیتے ہیں مہاراج پھر اس کے اوپر بحث بھی کرتے ہیں. اب یہاں پہ تو خالی بیان کرنا ہی مجھ کو عجیب لگ رہا ہے, بحث تو چھوڑ, لیکن بس اور مثال تاکہ ہماری آئندہ تقاریر مسائل کی تقریریں نہیں, اس کے علاوہ بھی جو ہم تقریریں کرتے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے مسئلے کام آتے ہیں, کہ اسلام کے واجبات اور حرام کا نظام اتنا اہم, اس میں منٹوں کی کیا سیکنڈوں کی بھی سختی کرنا پڑتی. ہمارے ہاں تو لوگ پابندی کرنے والے, گھنٹہ آدھا گھنٹہ ایک دن دو دن ادھر ادھر ہو جائے کوئی پرواہ نہیں, اتنے ہی لوگ خون دینے والے خون روک کے بیٹھے, اور اسلام دن کو چھوڑے گھنٹہ تو چھوڑے منٹ بلکہ سیکنڈ کی بھی کبھی اہمیت کرتا پائے, سیکنڈ تو نہیں لیکن منٹ تو ضرور. یہ ایک مسئلہ یہاں اس کے آخر میں لکھتے ہیں, اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک لڑکی نے اپنی نماز شروع کی اس وقت وہ نابالغ, دوسری رکعت میں بالغ ہو. ہمارے ہاں تو بالغ ہو کے بھی ابھی دو چار چھ مہینے لگتے ہیں اس کو بالغ ہونے, یعنی اگر صحیح معنوں میں وہ ہر چیز کی پابندی کرنا چاہ, لیکن شریعت کہیے گھنٹے گھنٹے دن دن ہفتے ہفتے چھوڑو یہی نماز. ایک نماز شروع کی پہلی رکعت میں نابالغ تھی, اگلی رکعت میں بالغ ہو. اور یہ میں کوئی تاریخ علماء یا قصص علماء سے کسی عالم کا کوئی بہت ہی غیر معروف واقعہ کھود کے نہیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہیں مسئلہ پوچھا ہو کہ بتاؤ اس پہلی کا جواب, کہ مرحوم آغائے کوئی امام خمینی, آغائے گلفائزان, آیت اللہ عراقی, آیت اللہ سب کی کتابوں کا مسئلہ, مثلا کتاب میں لکھا ہے جو آج کل کی کتاب. اب کیا حکم, وہی تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو کہ اگر اسی وقت بغیر کسی توقع کے بغیر کسی گئے وہ اپنے آپ کو اس پردے میں لے جائے جو بالغ کا پردہ ہے, تو وہ پہلی رکعت بھی اس کی صحیح, اس وقت وہ نابالغ تھی تو کھلے بالوں سے نماز پڑھی, اور یہ دوسری رکعت بھی اس کی صحیح جب بالغ ہو گئی فوراً اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا. لیکن اگر اس نے دیر کر دی اور کچھ بھی نماز میں کچھ وقت گزر گیا اس حالت میں کہ یہ بالغ ہے اور بال بھی کھلے گئی نماز, الا یہ کہ اس کو یہ پتا ہی نہ چلے کہ میں بالغ ہو گئی, نماز ختم کر کے بیٹھی تو ماں مبارک بات دینے آئی کہ بیٹی تجھے پتا ہے اس وقت ٹھیک تم سال کی ہو گئی, سب کہا دو منٹ پہلے, ارے دو منٹ پہلے تو میں نماز میں, اس حالت میں تو نماز صحیح ہے اگرچہ ایک رکعت کھلے بالوں سے پڑھی جبکہ وہ نابالغ, اور دوسری رکعت بھی کھلے بالوں سے پڑھی جبکہ وہ بالغ, مگر اگر لاعلمی تھی وہ صحیح, مسئلے کی لاعلمی نہیں موضوع کی لاعلمی, اپنے بالغ ہونے کا علم نہیں. اکثر ایسا ہوتا خصوصاً سالگرہوں میں کبھی کبھی لوگوں کو سرپرائز دیا جاتا, تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے مسئلے جو ہمارے علماء لکھتے ہیں کام بھی آتے ہیں, ایسے نہیں کہ ساری فالتو وقت پر بات کر رہے ہیں. تو ایک مسئلے کو چھوڑ کر باقی جو بالغ عورت کی نماز کی پابندیاں ہیں وہ نابالغ, بس اس کے ساتھ یہ مسئلہ واقعا بھی منطقی اور عقلی طور پر بھی آج کے مسئلے کا جو تھا, جب عورت کے مستحبات بتا دیے گئے تو سوال یہ کہ کیا نابالغ بچی کے بھی مستحبات, بالکل یہ منطقی کبھی چنا کے مسئلہ مکمل ہو گیا کہ نابالغ لڑکی تمام واجبات اور تمام مستحبات میں وہی پابندی کرے گی جو بڑی لڑکی کرتی ہے, سوائے چہرہ تو خیر عورت بھی کھول سکتی ہے, بال سر اور گردن وہ بھی اگر دوران نماز بالغ ہو جائے تو اس کی بھی پابندی کرنا. اجب گفتگو ختم, یہاں لوگوں کے کیسے ختم ہونے لگے سمجھ لیجیے کہ درد ختم. اب یہ صرف اعلان کی حد ہے, ایک آخری جملہ یہ بھی اعلان نہیں, مسئلے کا ایک ایسا حصہ ہے جو مسئلے کا حصہ نہیں ہے مگر مسئلے کا حصہ بڑی مان. یہ دیکھیے ابھی میں نے ایک جملہ کہا کہ مستحبات میں سے اکثر یہ بتا رہے ہیں کہ عورت کے حجاب کا خیال رکھوانا ہے اسلام میں, حجاب میں تو ہے مگر حجاب کے باوجود بہرحال عورت کے جسم میں مختلف حالتوں کے اندر گناہگار اور فاسق و فاجر ذہنوں کے اندر لذت کا پہلو پوشیدہ, ٹھیک, وہ ایک حکمت سمجھ میں آتی ہے اگر کہ روایت میں وہ نہیں, لیکن ابھی آپ نے سنا پانچ سال کی بچی بھی نماز پڑھ، اور چار سال کی بچی بھی نماز پڑھ، اور تین سال کی بچی بھی نماز پڑھ، اس کو وہی سارے مستحبات کی پابندی کرنا. جب ان مستحبات کی جو حکمت سمجھ میں آتی، اس کے اعتبار سے اتنی چھوٹی بچی ہے، جن کے ذہن بالکل بگڑے ہوئے ہیں، وہ تو چھوڑے، سو میں ایک پرسینٹ دو پرسینٹ جو پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ورنہ اس علت کا اطلاق اس بچی پہ نہیں. پھر بھی اسلام نے کہا نہیں، آدر کروا، آدر کروا. یہ چیز اتنی اہم کہ ابھی وہ اصل سبب پیدا نہیں ہو، لیکن کہا کہ عادت ابھی سے ڈلوا دو ورنہ بعد میں مسئلہ پیدا ہو. اب یہ تربیت کے اولاد کا ایک نقطہ ہی مسائل سے نکل رہا. کاش نقطے کے ساتھ نقطے کے بیان کرنے کا وقت بھی ہوتا تو میں تفصیل میں جاتا، لیکن جو صاحبان فکر ہیں ان کے لیے اتنے ہی جملے کا